منگل 26 اپریل کے زہربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام. پاکستان اور بھارت خارجہ سیکرٹری مذاکرات سے نہ جمود ٹوٹا نہ ہی اس کے آثار، لیکن الزامات کا تبادلہ دونوں نے کیا. تجزیہ کار بولا،
دونوں ملکوں کا اس وقت ارادہ نہیں لگتا، جو پاورفل سیکشنز ہیں وہ نہیں چاہتے بات چیت، اور وہ اصل میں ایک دوسرے کے خلاف بلیم گیم کھیل رہے ہیں.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان نے کراچی اور بلوچستان میں انڈین خفیہ ایجنسی را کی مبینہ مداخلت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی تخریبی سرگرمیاں تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں کو متاثر کرتی ہیں. تفصیل کے ساتھ ارم عباسی.
پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کی اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے دہلی میں بات چیت ہوئی ہے، جس کے بعد دفتر خارجہ پاکستان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے بلوچستان سے گرفتار ہونے والے انڈین جاسوس کے بارے میں پاکستان کی تشویش سے بھارتی حکام کو آگاہ کیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں پاکستان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جامع مذاکرات جلد از جلد بحال ہونے چاہیے.
ادھر بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق انڈیا نے مطالبہ کیا ہے کہ بحریہ کے سابق افسر کلبھوشن یادو سے سفارتکاروں کو ملنے کی اجازت دی جائے، جنہیں اغوا کر کے پاکستان لے جایا گیا ہے. سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے پاکستانی ہم منصب سے کہا کہ پاکستان پٹھان کوٹ پر حملے کی تفتیش اور ممبئی پر حملے سے متعلق مقدمات کو جلد سے جلد انجام تک پہنچائے اور باہمی مذاکرات پر دہشت گردی کے اثر سے آنکھیں نہ موندے. پاکستان نے دہشت گرد گروہوں میں تفریق کے حوالے سے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں میں تفریق نہ کرنے پر یقین رکھتا ہے. تفصیل کے ساتھ ہارون رشید.
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس ذکریہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بات چیت کے پہلے دور کی میزبانی کی تھی، لیکن افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی ذمہ داری تنہا پاکستان پر ہی نہیں عائد ہوتی. انہوں نے کہا کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مصالحت کے لیے پاکستان نے سنجیدہ کاوشیں کی ہیں. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے گزشتہ روز طالبان کے ساتھ امن مذاکرات اور پاکستان کے ساتھ تعلقات پر پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا ملک طالبان کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کے سلسلے میں پاکستان سے توقع نہیں رکھتا.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں موجود مسلح جدوجہد کے بانی اور خود مختار کشمیر کے حامی امان اللہ خان راولپنڈی کے ایک نجی اسپتال میں دل کے عارضے کے باعث انتقال کر گئے ہیں. 85 سالہ امان اللہ خان علیحدگی پسند کشمیری رہنما مقبول بٹ کے دست راست کے طور پر جانے جاتے تھے، جن کو بھارت نے 11 فروری 1984 کو تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر وہیں دفن کر دیا تھا. امان اللہ خان گزشتہ کئی سالوں سے دل کے عارضے کے باعث راولپنڈی کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں آج ان کا انتقال ہوا. بنگلہ دیش میں القاعدہ سے منسلک ایک شدت پسند گروہ انصار الاسلام بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ اس نے ہم جنس پرستوں کے حقوق کے سرگرم کارکن ذوالحاج منان اور ان کے دوست کو قتل کیا. تفصیل کے ساتھ حمیرہ کول.
انصار الاسلام بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان اشخاص کو اس لیے نشانہ بنایا ہے کہ وہ امریکہ اور انڈیا کی مدد سے بنگلہ دیش میں ہم جنس پرستی کو فروغ دے رہے تھے. واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں گزشتہ کچھ عرصے سے شدت پسند عناصر کے ہاتھوں کئی سیکولر بلاگرز اور پروفیسرز قتل کیے جا چکے ہیں. ملک میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ ان ہلاکتوں کے پیچھے حکومت کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ ملک کو طریقے سے چلانے میں ناکام ہو گئی ہے.
یوکرین میں چرنوبل میں ہونے والے جوہری حادثے کی 30ویں برسی کے موقع پر تقریبات جاری ہیں. یوکرین کے چرنوبل جوہری پلانٹ میں 26 اپریل 1986 کو تاریخ کا سب سے بڑا جوہری سانحہ پیش آیا تھا، اور اسی مناسبت سے آج عین اسی وقت سائرن بجائے گئے. اس سانحے میں دھماکے سے چھت اڑا دی تھی اور تابکار مادہ فضا میں بکھر کر یوکرین کی سرحد کے پار روس، بیلاروس اور شمالی یورپ کے بڑے حصے تک پہنچ گیا تھا. عراق کے دارالحکومت بغداد میں سیاسی بحران اور حکومت کی جانب سے اصلاحات نہ کرنے کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں، جس میں ہزاروں افراد شریک ہیں. حکومت کے خلاف اس مظاہرے کا اعلان عراق میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے باثر مذہبی رہنما مقتدی الصدر نے کیا تھا. واضح ہے کہ عراق کی حکومت سیاسی اصلاحات کے لیے اقدامات لے رہی ہے. ملک کے وزیر اعظم حیدر العابدی کے اصلاحاتی پروگرام کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ کابینہ میں شامل مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے وزراء کے بجائے ٹیکنوکریٹس کو کابینہ میں شامل کیا جائے، جبکہ ان کی اپنی جماعت سمیت دیگر جماعتیں اس فیصلے کی مخالفت کر رہی ہیں. جنوبی سوڈان کے باغی رہنما ریخ ماچر واپس حکومت جوبا پہنچ گئے ہیں. وہ پچھلے ہفتے حکومت کی جانب سے اجازت ملنے میں تاخیر کے بعد آخر کار آج اقوام متحدہ کے طیارے کے ذریعے ایتھوپیا پہنچے. ان کی ملک واپسی پچھلے سال اگست میں کیے گئے اس امن معاہدے کا حصہ ہے جس کا مقصد ملک میں دو سالوں سے جاری خانہ جنگی کو ختم کرنا ہے. مسٹر ماچر اب ملک کے نائب صدر یا ایک قومی حکومت کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اس سے پہلے کہ سیربین کے بڑے موضوع کی طرف آؤں, کیا یہ ٹریل کروں کہ اوکاڑا کے مزارعین کا کیا حال ہے, وراثتی زمین ان سے کیسے چھینی جا رہی ہے اور انسداد دہشت گردی کا قانون کا ان پر کیسے اطلاق ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دعویٰ جھوٹا قبضہ سچا, لیکن یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے. تفصیل کے ساتھ ان مزارعین کا احوال ذرا دیر بعد. پہلے سیربین کا بڑا موضوع. خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے مذاکرات میں کشمیر کے مسئلے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر کا ایشو دونوں ملکوں کے درمیان بنیادی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے قراردادوں اور کشمیری عوام کی تمناؤں کے مطابق منصفانہ طریقے سے حل کیا جانا چاہیے. انہوں نے پاکستان میں بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے مبینہ تخریب کاری کا سوال بھی اٹھایا. بھارت نے پٹھان کوٹ حملے کی تفتیش میں پیش رفت کے بارے میں جاننا چاہا. دہلی سے شکیل اختر.
بھارتی وزارت خارجہ کے صدر دفتر ساؤتھ بلاک میں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک چلنے والے مذاکرات میں پاکستان کے خارجہ سیکرٹری اعزاز احمد چودھری نے اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے بھارت کی خفیہ سروس را کے مبینہ ایجنٹ کلبھوشن جادو کی گرفتاری کا ذکر کیا. انہوں نے بلوچستان اور کراچی میں تقریبی سرگرمیوں میں مبینہ طور پر را کے ملوث ہونے پر پاکستان کی گہری تشویش سے ایس جے شنکر کو واقف کرایا. پاکستان کے ہائی کمیشن کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق پاکستانی استفادکار نے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیوں سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں کو زخم پہنچ رہی ہے. بھارت کے خارجہ سیکرٹری ایس جے شنکر نے پاکستان میں کسی طرح کی تخریب کاری میں بھارت کے ملوث ہونے سے قطعی طور پر انکار کیا ہے. بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بات چیت کے بعد ایک بیان میں کہا کہ خارجہ سیکرٹری نے بھارتی بحریہ کے سابق افسر کلبھوشن جادھو تک قانونی رسائی مانگی ہے.
وی پریسڈ فار امیڈیٹ کنسولر ایکسس ٹو کلبھوشن جادھو دا فارمر نیول آفیسر.
وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ کہہ رہے تھے کہ بحریہ کے سابق افسر کلبھوشن جادھو تک جنہیں اغوا کر کے پاکستان لے جایا گیا ہے, ہم نے فوری طور پر قانونی رسائی مانگی ہے. ترجمان کے مطابق انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پٹھان کوٹ حملے اور ممبئی حملے کی تفتیش میں واضح پیش رفت نظر آنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ بھارت کے خلاف پاکستان کی سرزمین سے ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کا دونوں ملکوں کے تعلقات پر اثر پڑتا ہے.
ٹیررسٹ گروپس بیسڈ ان پاکستان ٹارگیٹنگ انڈیا مسٹ ناٹ بی الاؤڈ.
وزارت خارجہ کے ترجمان کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں واقع دہشت گرد تنظیمیں جو پاکستانی سرزمین سے بھارت کو نشانہ بنا رہی ہیں, انہیں گرفت میں لیا جانا چاہیے. پاکستانی اعلی سفارتکار اعزاز چودھری نے اپنی بات چیت میں سمجھوتا ایکسپریس بم دھماکے کا بھی ذکر کیا اور اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ بھارت میں ایسی فضا بنائی جا رہی ہے جس میں سوامی اسیمانند سمیت سمجھوتا ایکسپریس بم دھماکے کے اصل ملزموں کو رہا کیے جانے کے حالات بن رہے ہیں. پاکستان کے خارجہ سیکرٹری نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی قیادت کی اعلیٰ سطح پر حالیہ دنوں میں ملاقاتوں سے ایک بہتر فضا پیدا ہوئی ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس سے ایک وسیع اور باوانی مذاکرات شروع کرنے میں مدد ملے گی. انہوں نے کہا کہ مذاکرات جلد شروع کرنے کے لیے بھارت کے خارجہ سیکرٹری کو پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے. تاہم آئندہ مذاکرات کے لیے ابھی کوئی تاریخ مقرر نہیں کی گئی ہے. پاکستان کے خارجہ سیکرٹری اعزاز احمد چودھری افغانستان پر ہارٹ آف ایشیا کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کے لیے دلی آئے تھے. یہ ملاقات اس کانفرنس سے الگ پروگرام کے تحت ہوئی تھی. شکیل اختر بی بی سی دلی.
پاک بھارت مذاکرات، ان کا حاصل و حصول اور اب تک کی پیش رفت کا آئیے تجزیہ کریں۔ پہلے بھارتی سینئر تجزیہ کاروں سے بات۔ میں نے سشانت سرین سے دہلی میں بات کی، جتایا کہ پاکستان اور بھارت کے سیکرٹری خارجہ کی ملاقات کا انداز ایسا رہا جیسے یہ دونوں جمود توڑنے، برف پگھلانے کے بجائے تعلقات میں مزید سرد مہری اور تلخی بڑھا رہے ہیں۔ اور پھر پوچھا کہ کیا یہ صرف تاثر ہے یا واقعتاً ایسا ہی ہے؟
کچھ حقیقت ہے اور شاید حقیقت پر ہی مبنی تاثر بھی ہے، کیونکہ جو دونوں طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بھارت نے وہ کہا جو بھارت کو اہمیت جس کو بھارت دیتا ہے، پاکستان نے وہ کہا جس کو پاکستان اہمیت دیتا ہے، اور اس کے بعد دونوں مشیر خارجہوں نے اپنا ہاتھ ملایا اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ اور جو اصطلاح استعمال کی ہے کہ فرینک اینڈ کنسٹرکٹیو، تو اس میں تو یہ لگتا ہے کہ فرینک زیادہ تھے ایک دوسرے کے ساتھ اور شاید کنسٹرکٹیو کم تھے۔
اچھا،
تو وہیں پر بات ہے، اس سے زیادہ میرے خیال آگے نہیں بڑھی۔ لیکن اگر اس پہ آپ تھوڑا سا خوش ہونا چاہیں تو وہ ایک بات یہ ہے کہ دونوں دیش جب موقع ملتا ہے تو آپس میں وہ رابطہ ایک لحاظ سے برقرار رکھا ہوا ہے، وہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن کوئی بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہو یا چھوٹی بھی ہوئی ہو وہ بھی نہیں ہے۔
تو کیا کہیں گے سشانت سرین جی، پاکستان نے بھارت کی را کے ایک مبینہ اہلکار کلبھوشن یادو کو پاکستان کے علاقے سے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے؟ بھارت کہتا ہے کہ انہیں افغانستان سے اغوا کیا گیا۔ تو اس تضاد کی صورتحال میں دونوں ملکوں میں بات چیت کیسے آگے بڑھے گی؟
دیکھیے، یا تو ہم یہ کہیں کہ کیول ایک وہ جو ویکتی ہے جس کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ کس حالات میں گرفتار کیا گیا ہے اور کہاں سے کیا گیا ہے، اس پر بھی ابھی تک کوئی پختہ خبر نہیں ہے۔ پاکستان کا اپنا حوالہ ہے اور بھارت کا یہ ماننا ہے کہ اس کو اغوا کیا گیا افغانستان سے یا ایران سے، یہ نہیں معلوم۔ لیکن بھارت کا پھر یہ دعویٰ ہے کہ بھائی اگر آپ نے بھارتی ایک باشندے کو گرفتار کیا ہے تو پھر آپ کاؤنسلر ایکسیس دے تاکہ ہم کو پتہ لگے کہ کیا اصلیت ہے۔ لیکن کیا بھارت اور پاکستان اب ایک اس ویکتی کے اوپر باقی بات اس طاق پر رکھیں گے یا پھر آگے کوئی اور بیچ بچاؤ کا رستہ نکالنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ بہت بڑے مدعے تو سلجھانا شاید ابھی مشکل لگتا ہے، لیکن ایک بیسک ورکنگ ریلیشن شپ بھی اگر ہو تو میرے خیال وہ بھی میری نظر میں بہت بڑی پیش رفت ہوگی۔ لیکن ابھی اس طرف بھی میرے خیال کوئی پیش قدمی نہیں ہو رہی۔ صرف اتنا ہے کہ رابطے میں ہیں، اس سے زیادہ شاید اور نہیں۔
اچھا، حالانکہ آپ نے صرف اشارہ کیا لیکن پھر بھی میں واضح لفظوں میں پوچھنا چاہوں گا سشانت جی، کہ بھارت میں پاکستان سے بات چیت کرنے کی کتنی ضرورت یا خواہش نظر آ رہی ہے؟
میرا ماننا یہ ہے کہ شاید دونوں دیشوں میں نہ تو ابھی وقت اس طریقے کا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی ایک اپنی سیاسی اٹھا پٹک چل رہی ہے اور بھارت میں بھی شاید کوئی بہت زیادہ اتسکتا نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ رشتے بہت اچھے ہوں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک اگر ورکنگ ریلیشن شپ ہو یا حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر نہ جائیں اور دھیرے دھیرے کر کے اگر وہ سدھر سکیں تو اس پر کوئی بہت زیادہ رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک پولیٹیکل پرابلم ضرور رہے گی سرکار کے لیے بھارت میں کہ جو ان کی پہلے کی پوزیشن تھی اس سے کیا وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پیچھے ہٹیں گے زیادہ، لیکن پھر بھی ان کو ایک پولیٹیکل لیول پر ایکسپلین کرنے کی ضرورت پڑے گی اور اپوزیشن جو ہے وہ ضرور ان کے اوپر تیر داغے گی اس معاملے پر۔ لیکن یہ اب بھارتی سیاست کا ایک طریقے سے ایک نیو نارمل ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کچھ قدم اٹھاتے ہیں اور وہی قدم جب آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو ان کا ویروت کرتے ہیں۔ تو میرے خیال وہی ایک نیو نارمل ہے، تو اس کو ویسے ہی لے کر کے آگے بڑھنا پڑے گا۔ اس پر اگر آپ اٹک گئے تو پھر بات وہاں کی وہیں رہے گی، اسے آگے نہیں بڑھ پائے گی۔
دہلی سید محقق اور سینئر تجزیہ کار سشانت سرین. پاکستان اور بھارت کے خارجہ سیکرٹری کی سطح پر دہلی میں آج کے مذاکرات کے بارے میں نے پاکستان کے سابق سینئر سفارتکار اور تجزیہ کار مسٹر مسعود خان سے بھی بات کی. جاننا چاہا کہ پاک بھارت کی آج کی ملاقات اور مختصر بات چیت کیا واقعی کسی پیش رفت کی طرف جاتا سفر ہے یا بگڑتے حالات کی طرف جاتا راستہ؟
ملاقات اچھی ہے, اس کی وجہ یہ کہ ان حالات میں ملاقات ہونا اور بھی اچھا ہے, کیونکہ تعلقات میں کشیدگی تھی, غلط فہمیاں تھیں, لیکن اس کے باوجود ملاقات ہو گئی, یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن یہ کہ اس سے کیا فیصلے سامنے آئیں گے, اس کے لیے ہمیں ذرا انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ کچھ بھارت کے گلے شکوے ہیں, کچھ ہمارے الزامات ہیں, اور ہمارے بلکہ شدید سنگین قسم کے تحفظات ہیں, خاص طور سے کلبھوشن یادو کے حوالے سے, بھارتی جاسوس جو یہاں پکڑا گیا ہے, اور اس نے یہ کہا ہے دوران تفتیش کے وہ را کے بہا پہ کام کرتا تھا, ہندوستانی جاسوسی ادارے کے بہا پہ کام کرتا تھا, اور یہ یہاں ایک بہت بڑا نیٹ ورک موجود تھا جس کی وہ سربراہی کرتا تھا, اور وہ چابہار سے بلوچستان سے گوادر اور کراچی تک اس کا دائرہ کار پھیلا ہوا تھا. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ملاقات ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے.
تو نواز شریف صاحب کی حکومت بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے, کیا نواز شریف کی حکومت کی گرفت کمزور ہو گئی ہے یا زمینی حقائق بدل گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تلخی بڑھ رہی ہے؟
زمینی حقائق بدل رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
پہلے پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا, پاکستان نے مکمل طور پر ہندوستان کے ساتھ تعاون کیا, ہندوستان کا تعاون محدود ہے, خاص طور سے جب ہماری تفتیشی ٹیم وہاں گئی تو انہوں نے کوئی مکمل رسائی نہیں دی انہیں, اور اس کے بعد جو کلبھوشن یادیو کا واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے یقیناً زمینی حقائق بدل گئے ہیں, اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے پاس ایک ثبوت ہے, ایک جیتا جاگتا, ایک حاضر سروس فوجی کمانڈر یہاں پاکستان کی سرزمین پہ پایا گیا ہے, یہ زمینی حقائق ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت پہ گرفت سے کوئی تعلق ہے, کیونکہ ہم جو ہے آج بھی, بلکہ یہ جب اس گرفتاری کے بعد, یہ کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کے بعد, پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ سلسلہ سفارتی سلسلہ منقطع نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں, بلکہ ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکراتی عمل کو بحال ہونا چاہیے. تو یہ پاکستان کی عالی ظرفی کی دلیل ہے.
چلو بالکل, ایک آخری سوال محترم مسعود صاحب, کہ پاکستان کشمیر کے مسئلے کے حل کو اپنی ترجیح سمجھتا ہے جبکہ بھارت تجارتی تعلقات بڑھانے کو, ان مختلف ترجیحات کی وجہ سے کیا پاکستان اقتصادی ترقی کا موقع کہیں کھو تو نہیں دے گا؟
بالکل نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی نہیں ہیں. پاکستان بھی چاہتا ہے کہ خطے میں تجارت ہو, پاکستان یہ چاہتا ہے کہ خطے کے تمام ممالک میں رابطہ بڑھے, کنیکٹیوٹی بڑھے, اور اسی لیے وہ چین کے ساتھ مل کے اقتصادی راہداری کے منصوبے کو مکمل کر رہا ہے, اور جو انشاءاللہ کامیاب ہوگا. بھارت کے ساتھ بھی اس نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مذاکرات کی میز پہ آئیں, بات چیت کریں, تمام موضوعات کے اوپر بات کریں, اور اس خطے سے ہم تنازعات کو ختم کریں اور امن اور سلامتی کی فضا کو ہموار کریں. تو کشمیر کا جہاں تک مسئلہ ہے, یہ صرف ہندوستان پاکستان کا مسئلہ نہیں, یہ اہل جموں کشمیر کا مسئلہ ہے, ان کا ایک قانونی حق بنتا ہے یعنی شہریوں کی حیثیت سے, اور بین الاقوامی قانون کے مطابق بھی ان کا ایک حق بنتا ہے, تو اسے پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا, ان سے پوچھنا ضروری ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یوں اس طریقے سے, جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایپلز اینڈ اورنجز کو ملایا جائے.
یہ تھے اسلام آباد سے مسٹر مسعود خان, جو متعدد ملکوں میں پاکستان کے سفیر رہنے کے علاوہ وزارت خارجہ کے ترجمان بھی رہے ہیں. پاک بھارت مذاکرات اب تک کی پیش رفت کے موضوع پر میں نے ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن سافما کے روح رواں مسٹر امتیاز عالم سے بھی بات کی, باور کرایا کہ پاکستان اور بھارت میں تاریخی طور پر مسئلہ کشمیر بات چیت کا ایک کلیدی موضوع رہا ہے, لیکن اب تو بات چیت ہو یا نہ ہو اس پر بھی بات چیت نہیں ہوتی, تو بات چیت کا یہ سلسلہ آگے بڑھے گا کیسے؟
جب تک ہندوستان اور پاکستان اپنا اپنا کور ایشو لے کر بیٹھے رہیں گے کہ اس پہ بات کرو تو ورنہ بات نہیں چلے گی تو بات شروع نہیں ہوگی. 2004 کی 6 جنوری کا بیان جو جنرل مشرف اور واجپائی وزیر اعظم کے درمیان اسلام آباد میں جاری ہوا تھا اس میں اسی کا عہد کیا گیا تھا. اور اس سے پہلے یہ جو روس میں ملے تھے اور جو کہا گیا تھا کہ پہلے یہ ٹیررزم کا معاملہ دیکھتے ہیں, تو اس سے بڑا یہاں شور بچ گیا پاکستان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کا اس وقت ارادہ نہیں لگتا, جو پاورفل سیکشنز ہیں وہ نہیں چاہتے بات چیت, اور وہ اصل میں ایک دوسرے کے خلاف بلیم گیم کھیل رہے ہیں. ابھی بھارت ابھی جو بات چیت ہوئی ہے دلی میں, وہاں پہ انڈیا نے کہا ہے پٹھان کوٹ پہ کیا ہوا اور اظہر مسعود کا کیا ہوا, اور ہم نے وہ را ایجنٹ ہے وہ پکڑا ہے اور ایک حشر بپا ہے دونوں طرف. ہم بھی عالمی سطح پہ جا رہے ہیں, وہ بھی عالمی سطح پہ جا رہے ہیں, تو لہٰذا اس وقت ماحول لگتا نہیں ہے بات چیت.
اچھا چلیں, یہ جتنے زاویے سامنے آئے ہیں میں ان میں امتیاز صاحب ایک چوکور کا اور اضافہ کرتا ہوں.
جی جی,
کمپوزٹ ڈائلاگ اور پھر ابھی حال ہی میں کمپریہنسو ڈائلاگ کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا, مگر اب تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ دونوں ملک کسی بھی قسم کے ڈائلاگ پر تو کیا بنیادی سفارتکاری والی ملاقات کے لیے آمادہ نظر نہیں آتے, تو کیا ان دونوں ملکوں کے اپنے ڈائلاگس کا اصل ہدف انہیں یاد بھی ہے کہ انہیں بات چیت کیوں کرنی ہے, کیا وجہ کیا ہے اس کی؟
اگر آپ دیکھیں نا پاکستان اور بھارت کی بات چیت کی, یہ بائی روٹیشن دونوں فورن آفیسز پوزیشن لیتے ہیں. جب ایک فلیکسیبل ہوتا ہے نرم پڑتا ہے, دوسرا سخت پوزیشن لیتا ہے, اور جب ایک سخت پوزیشن لیتا ہے پھر دوسری سائڈ ایسا کر لیتی ہے.
ٹھیک ہے,
ایک اور عذاب یہ ہے کہ ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں, راؤنڈز ہوتے ہیں, تھوڑی سی پروگرس ہوتی ہے, پھر بات چیت ٹوٹ جاتی ہے, پھر دوبارہ ہم الف سے شروع کرتے ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ کشمیر پہ اگر ہم اتنی پاکستان کو دلچسپی ہے, تو جنرل مشرف نے جو بات کی تھی پہلے واجپائی جی سے شروع کی, اس کے بعد پھر منموہن سنگھ سے چلی, تو ہندوستان میں تو بائی پارٹیزن پروسیس ہو گیا تھا, اور تو اسے ہم نہیں مانتے اس بات چیت کو جہاں پہ مشرف نے اور منموہن سنگھ نے چھوڑی تھی. نہ مودی اس بات پہ آ رہے ہیں, نہ نواز شریف بےچارے, تو ان کے پاس یہ اب معاملہ ہی چھن گیا جو ایک زبردست انیشیٹو لینے جا رہے تھے, وہ غالباً اب ان کے پاس نہیں رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیماری ہے کہ بات چیت کے راؤنڈ چلتے ہیں, پھر اب یہ کمپوزٹ ڈائلاگ کتنے سال چلا اور یہ کب کتنا پہلے طے ہوا, آٹھ سات آٹھ حکومتیں بدل گئی, چلتا رہا, اسے اب نیا نام دے دیا. بھائی آپ شروع تو کریں, لیکن شروع نہیں ہوگا اگر اس طرح ہی چلے گا معاملہ. ہم کہتے ہیں کشمیر ورنہ کچھ نہیں, ہم نے یہ پوزیشن بدل دی تھی اس لیے بات چیت آگے چلی. ہم نے کہا کہ ہاں کشمیر بھی اور مسئلے بھی زیر بحث لائے جائیں, تو ایک لچک آئی, تو ہندوستان نے کہا کہ نہیں جب تک دہشت گردی نہیں روکتے بات چیت نہیں چلے گی. پھر ان کا اچھا ہاں بات چیت کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے, لہٰذا دہشت گردی پہ بات بھی کرتے ہیں اور باقی مدوں پہ بات بھی کرتے ہیں. تو یہ جو لچک چاہیے دونوں طرف کو کور ایشو پہ, میں بھارت کا ایشو ہے کور اس وقت مرکزی نقطہ, وہ ہے دہشت گردی کا, پاکستان کا کشمیر ہے. اگر ہم یہ کہیں ہاں دہشت گردی بھی زیر بحث لاتے ہیں, کشمیر بھی زیر بحث لاتے ہیں, اور معاملات بھی زیر بحث لاتے ہیں, جہاں جہاں اتفاق ہوتا جاتا ہے وہ ایجنڈے سے معاملات نکالتے جاتے ہیں, اعتماد بڑھتا جاتا ہے, اور پھر مشکل مسئلے بھی ہم حل کرنے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. یہ جو کانفلکٹ ریزولوشن کی اپروچ ہے وہ ہم اختیار کرنے کے تیار نہیں ہیں. اب کیا کیا جا سکتا ہے.
یہ تھے صاف ماہ کے روح رواں لاہور سے مسٹر امتیاز عالم. پاکستان اور بھارت کے خارجہ سیکرٹریز کی دہلی میں ہونے والی آج کی ملاقات پہ تلخی زیادہ دیکھنے میں آئی, گرم جوشی کم. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس بات کا ہم نے تجزیہ کیا, مگر پاکستان کی سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر نے بھی بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہت مشکل ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں ایک قدم بڑھتا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بڑی مشکل ہے, کیونکہ ایک قدم بڑھتا ہے تو دو قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, یہ کیسے ہو جاتا ہے؟
دیکھیں انڈیا اور پاکستان دونوں میں پاپولیشن میں بھی اور سٹرکچرز گورنمنٹ سٹرکچرز میں بھی بہت سارے نئے سیئر جن کو میں کہتی ہوں جو پیس کے حق میں ہی نہیں ہیں, جو جیسے آپ اور میں شاید جس نظریے سے دیکھتے ہیں وہ اس کو اس نظریے سے دیکھتے ہی نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو مارنا میں ہماری بھلائی ہے. انڈیا میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, اور بہت اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں. ہسٹورکلی اگر ہم دیکھا جائیں تو یقیناً ہر دفعہ جب بھی پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں کوئی رپروچمہ ہوا ہے یا کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے یا کوئی پریزیڈنشل پرائم منسٹریل میٹنگز ہوتی ہیں جن میں کوئی ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ کو سالو کرنے کی بات کی جاتی ہے یا ایم ایف این اسٹیٹس دینے کی بات کی جاتی ہے, تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم نے ایک اسٹیپ فارورڈ لیا ہوتا ہے اس کے بجائے ہم دو اسٹیپس بیک پر لے لیتے ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے. میرے پاس تو اب نہ کرسٹل بال ہے کہ دیکھوں کہ فیوچر میں ہوگا کہ نہیں ہوگا, نہ میرے پاس کوئی ایسا انفارمیشن ہے کہ مجھے پتا ہو کہ یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن ایونٹس ایسے ہو جاتے ہیں دونوں ملکوں میں جس کی وجہ سے ہمیں پیچھے ہٹنا پڑتا ہے.
پاکستان کی سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر بی بی سی تشریف لائی تھی جہاں یہ انٹرویو ریکارڈ کیا گیا. وہ لوگ رات کو آئے تھے, انہوں نے میرے پاپا کو بہت مارا, میرے پاپا کو جیسے گندم کی بوری پھینکتے ہیں ویسے پھینکا, میں نے ان کو کہا کہ پاپا کو مت مارو, انہوں نے مجھے بھی مارا, میرے پاپا چاچو کو کہاں لے گئے, ہمیں انصاف چاہیے. اوکھاڑا کے مزاروں کا احوال ہے یہ, سبا اعتزاز کی رپورٹ ہے, ذرا دیر بعد آنے کو ہے کہ قبضہ سچا ہوتا ہے یا دعویٰ, کہ ان دونوں میں سے یہاں پر حکمت عملی کسی اور کی ہوگی.
ہم سے بات کریں,
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں,
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے ویسٹ انڈیز کو متحدہ عرب امارات میں ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلنے کی تجویز دی ہے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم اس سال اکتوبر میں پاکستان کے خلاف 2 ٹیسٹ 5 ون ڈے اور 2 T20 کی سیریز کھیلنے والی ہے, اور پاکستان کرکٹ بورڈ چاہتا ہے کہ اس سال آسٹریلیا کے دورے سے پہلے پاکستانی ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف بھی 1 ٹیسٹ میچ ڈے نائٹ کھیلے. واضح رہے کہ پاکستانی ٹیم اس سال آسٹریلیا کے خلاف برسبن میں ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلے گی. ریئل میڈرڈ اور مینچیسٹر سٹی کی ٹیمیں آج چیمپئنز لیگ کے سیمی فائنل کے پہلے میچ میں مد مقابل ہو رہی ہیں. ریال میڈرڈ کی ٹیم 27ویں مرتبہ سیمی فائنل میں پہنچی ہے, جبکہ مینچسٹر سٹی کا یہ پہلا سیمی فائنل ہے. دونوں ٹیمیں فٹنس مسائل سے دو چار ہیں. سٹی کے کھلاڑی یحییٰ تورے یہ میچ نہیں کھیلیں گے, البتہ کپتان ونسنٹ کمپنی فٹ ہو گئے ہیں. دوسری جانب ریال میڈرڈ کو بھی امید ہے کہ کریم بنزیما اور کرسٹیانو رونالڈو فٹ ہونے کی صورت میں یہ میچ کھیل سکیں گے. انگلش پریمیئر لیگ میں ٹاٹنہم اور ویسٹ بروم کا میچ 1-1 سے برابر رہا. اس نتیجے سے ٹاٹنہم کی ٹائٹل جیتنے کی امیدوں کو زبردست دھچکا پہنچا. اگر ٹاٹنہم یہ میچ جیت جاتی تو اس کے اور لیسٹر کے درمیان صرف 5 پوائنٹس کا فرق رہ جاتا, جو اب 7 پوائنٹس کا ہے. لیسٹر کے پاس انگلش پریمیئر ٹائٹل پہلی مرتبہ جیتنے کا سنہری موقع ہے کہ وہ اتوار کے روز مینچسٹر یونائیٹڈ کو اولڈ ٹریفرڈ میں شکست دے دے. عالمی سنوکر چیمپئن شپ میں بیری ہاکنز نے 5 مرتبہ کے عالمی چیمپئن رونی اور سولیون کو شکست دے دی. 13 سال میں یہ محض دوسرا موقع ہے کہ اوسولیون عالمی چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچنے میں ناکام رہے. سابق ٹیسٹ کرکٹر مدثر نظر کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی قومی اکیڈمی کا سربراہ بنائے جانے کا امکان ہے. مدثر نظر نے اس سلسلے میں دبئی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان سے ملاقات کی ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. میرے بیٹوں کو میرے سامنے مارتے رہے, میں اپنے بیٹوں کو بچا رہی تھی, انہوں نے مجھے بوٹوں سے پیچھے دھکیلا. میرے بچے میرے سامنے زمین پر تڑپ رہے تھے اور میں بے بس تھی. اوکھاڑا کے مزارے احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے, سبا اعتزاز کی ہے رپورٹ, سربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا اپڈیٹ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری شمائلہ خان کی ہے.
پاکستان نے کراچی اور بلوچستان میں انڈین خفیہ ایجنسی را کی مبینہ مداخلت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی تخریبی سرگرمیاں تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں کو متاثر کرتی ہیں. ادھر بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق انڈیا نے مطالبہ کیا ہے کہ بحریہ کے سابق افسر کلبھوشن یادو سے سفارتکاروں کو ملنے کی اجازت دی جائے جنہیں اغوا کر کے پاکستان لے جایا گیا. جنوبی سوڈان کے باغی رہنما ریخ ماجر واپس دارالحکومت جوبا پہنچ گئے ہیں. ان کی ملک واپسی اس امن معاہدے کا حصہ ہے جس کا مقصد ملک میں دو سالوں سے جاری خانہ جنگی کو ختم کرنا ہے. فرانس میں ایک ڈچ ڈاکٹر کو جان بوجھ کر مریضوں کے منہ کو مسخ کرنے کے جرم میں 8 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اور میانمار میں سن 2007 میں حکومت مخالف مظاہرے کرنے والے ایک سابق بھکشو کو امیگریشن الزامات کے تحت 6 ماہ قید سمیت سخت مشقت کی سزا سنائی گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمیلہ خان سے سنا اور سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اوکاڑا کے مظاہرین حکام کے خلاف سراپا احتجاج ہیں کیونکہ ان کے کئی گھر والوں اور ساتھیوں کو پولیس نے دہشت گردی کے مقدمات میں گرفتار کر لیا ہے. لاہور میں عوامی ورکرز پارٹی نے ان کے ساتھ یکجہتی میں ایک احتجاجی کیمپ قائم کیا ہے. اوکاڑا کے مزاروں کی زرعی اصلاحات اور ملکیت کے حقوق کی تحریک گزشتہ 16 سال سے جاری ہے. ماہرین کے مطابق علاقے کی زرعی زمین حکومت پنجاب کی ملکیت ہے لیکن 17,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر فوج کے زیر ملکیت فارمز تعمیر ہیں ہو بھی رہے ہیں. ان فارمز پر کام کرنے والوں کو پہلے فصل سے حصہ ملتا تھا لیکن 2008 سے ان کو سالانہ کانٹریکٹ اور ٹھیکے پر منتقل ہونے پر مجبور کیا گیا. احوال کے ساتھ اوکاڑا سے سبا اعتزاز.
صدف کے مکان کی کچی دیواریں صرف عورتوں اور بچوں کی سسکیوں سے گونج رہی ہیں کیونکہ حکام نے رات کے اندھیرے میں بغیر وارنٹ یا وضاحت گھر کے سارے مردوں کو حراست میں لے لیا. انہیں کہاں رکھا گیا ہے گھر والوں کو کچھ علم نہیں. لاپتہ ہونے والوں میں ایک 70 سال کے بزرگ اور دوسرے صدف کے والد ہیں. صدف صرف 10 سال کی ہے. وہ ملکیت اور حقوق کی ایک دہائی سے زیادہ پرانی تحریک کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. وہ صرف یہ جانتی ہے کہ اس کے پاپا اسی کے پرائمری اسکول میں ٹیچر تھے اور اب کلاس روم خالی ہے. بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو مسلسل بہ رہے ہیں اور چہرے پر دہشت ہے.
ہم رو رہے تھے, میرے پاپا کو مار رہے تھے, میرے پاپا کو بڑا مار رہے تھے, میرے پاپا گندم کی بوری ہم روکتے تھے تو میرے پاپا کو مارتے تھے, ہمیں بھی مار دیتے. ہمیں انصاف چاہیے, میرے پاپا اور میرے چاچو کو واپس لے آئے.
صدف کے والد کا شاید یہ قصور تھا کہ وہ بھی پنجاب کے ضلع اوکاڑا کے ان مظاہرین میں سے ہیں جو تقریباً 16 سال سے زرعی اصلاحات اور زمین کی ملکیت کے حقوق کے لیے تحریک چلا رہے ہیں. حال ہی میں انجمن مظاہرین کے احتجاج کو نیشنل ایکشن پلان کا حوالہ دے کر روکا گیا. پولیس نے درجنوں مظاہرین کو دہشت گردی کے الزامات میں گرفتار کیا اور صدف کے والد کی طرح کئی افراد کو گھروں سے بھی اٹھایا گیا. 13 مظاہرین لاپتہ ہیں جن میں سے چند کے خلاف اب دہشت گردی کے مقدمے درج کر دیے گئے ہیں. ان میں 2 خواتین شامل ہیں. مبصرین کا خیال ہے کہ تمام فریقین کو بٹھا کر تنازع حل کرنے کے بجائے انتظامیہ مظاہرین کے رہنماؤں کو حراست میں لے کر تحریک کی کمر توڑنے کی کوشش کر رہی ہے. عوامی ورکرز پارٹی کے جنرل سیکرٹری فاروق طارق کا کہنا ہے,
چونکہ مظاہرے ٹیررسٹ نہیں ہیں, وہ تو عام کسان ہیں اور وہ انہوں نے جلسہ کیا ہے اور جلسے کے اوپر ان کے اوپر اینٹی ٹیررسٹ لا کا اطلاق کر دیا گیا ہے. اور یہ 10-12 مثالے ہیں پچھلے 3 ماہ کے اندر اندر جہاں پہ مقدمات صرف جلسہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اینٹی ٹیررسٹ لاز کے تحت جو ہے وہ درج کر لیا ہے. اب ایک آرڈنری آدمی فریڈم آف ایکسپریشن کا اظہار کر رہا ہے, اکٹھا ہو رہا ہے, ایک جگہ پہ اسمبل ہو رہا ہے, تو یہ ٹیررزم تو نہیں ہے. تو میرے خیال میں نیب کی آڑ میں مزاروں کے خلاف اینٹی ٹیررسٹ لاز کا مس یوز کیا جا رہا ہے.
اس حوالے سے ڈی پی او اوکاڑا فیصل رانا کا کہنا تھا کہ انتظامیہ جرائم پیشہ اور دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کر رہی ہے.
جو اصل مظاہرین ہیں ان سے نہ اسٹیٹ کو کوئی ایشو ہے, نہ پولیس کو کوئی ایشو ہے, نہ حکومت کو, نہ ہی کسی بھی ادارے کو ان سے ایشو ہے. مظاہرین جو ہیں وہ کسان ہیں, وہ فصل اگاتے ہیں, لوگوں کو فصل مہیا کرتے ہیں, لیکن جو ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے عزائم کے لیے, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے, ان لوگوں کو پکڑنا جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اولین فرض ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے پھر ہم بیٹھے رہیں آرام سے اور ہم انتظار کریں کہ وہ باہر نکل کے کوئی تماشا لگائے توڑ پھوڑ کریں اور پھر ہم جائیں؟ میرے خیال بہت ہی اپروپریٹ ایکشن ہوا ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ قانون سے بالا تر ہے تو اس کو پھر قانون بتانا ہمارا فرض ہے.
جب ان سے الزامات کا ثبوت مانگا گیا تو انہوں نے کہا,
کیونکہ اس میں آپ کو پتا ہے جب اس طرح کے مافیاز بن جاتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں تو وہ ایک مانسٹر بن جاتے ہیں, اور اس میں انفارچونیٹلی وہاں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایون ان مائی ڈپارٹمنٹ, ایون ان دی آفیشیل آفیسز ہیئر ان اکاڑا, بہت سارے نام اس میں آ رہے ہیں جن میں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ شاید کافی بڑے نام بھی اس میں آئے. تو اس لیے میں آپ کو ابھی یہ چیز نہیں بتا سکتا, بیکاز آل دیز تھنگز آر انڈر پروسیس, اور وہ جب بھی آئیں گے سامنے وہ ہم سب کے سامنے رکھیں گے.
قیام پاکستان سے جاری اس تنازع کا حل اکثر طاقت کے ذریعے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس بار بھی شاید تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے. انسانی حقوق کے لیے سرگرم اداروں نے مذمت کی ہے کہ مظاہرین کی سیاسی تحریک کو دبانے کے لیے اس بار انسداد دہشت گردی کے قوانین کو ہتھیار بنایا جا رہا ہے. انسانی حقوق کے لیے سرگرم وکیل آسما جہانگیر نے کہا,
اگر یہ انجمن مظاہرین ٹیررسٹ ہیں تو پہلے کیوں نہیں ان کو ٹیررسٹ قرار دیا گیا؟ جب سے یہ نیا ایکشن پلان آیا ہے تب سبھی ٹیررسٹ ہو گئے.
ماہرین کے مطابق یہ زرخیز زمین پنجاب حکومت کی ہے, لیکن 17,000 acres سے زیادہ رقبوں پر فوج کی زیر ملکیت فارم تعمیر ہیں. زمین کی قیمت اور اہمیت بڑھتی جا رہی ہے, لیکن 100 سال سے زمین پر کاشتکاری کرنے والے مزاروں کی مشکل زندگی میں کچھ نہیں بدلا. 60 سالہ محمد الطاف تپتی دھوپ میں کھیتوں میں فصل کاٹ رہے ہیں. سورج کی تپش کے سامنے آنکھیں بھیپے, ان کے ہاتھ آری کو تھامے تیزی سے چل رہے ہیں. پسینہ ماتھے پر سے گر کر مٹی میں مل رہا ہے. نسل در نسل زمین کے اس ٹکڑے کو اپنی محنت سے سنوارنے والے اس مزارے کو ایک وعدہ پورا ہونے کا انتظار ہے. بنجر زمین کو 100 سال سے آباد کرنے والے مزارین کو کئی حکومتوں نے اس زمین کی ملکیت کے خواب دکھائے, لیکن پہلے حصہ بٹائی پر کام کرنے والے ان کاشتکاروں کو سالانہ کانٹریکٹ اور ٹھیکے پر منتقل کر کے اس زمین سے مزید کنارہ کش کر دیا گیا. محمد الطاف نے بتایا,
جب ہمارے باپ دادوں کی قبریں ہی دے رہے ہیں, ہمارے فوت ہونا ہمارا جینا مرنا ان زمینوں کے ساتھ ہے. ہم یہاں سے اپنے بچوں کی روزی کما رہے ہیں, اور بچوں کی روزی کما کر ہم تو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, بچوں کا مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ بہتر ہو جائے, لیکن یہ لوگ نہیں چاہتے. یہ ہمیں غلام رکھنا چاہتے ہیں کہ غلام در غلام, باپ بھی دادا بھی غلام تھا, آگے باپ غلام, ابھی ہمیں تیسری چوتھی نسل کو بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام رہے, زمینیں ہم چھین لیں اور ان سے ہم مزدوری کرواتے ہیں اور فصل اٹھا کر ہم لے جائیں.
جاگیردار اور مزارے کے درمیان جدوجہد کی کہانی بہت پرانی ہے, لیکن جہاں جاگیردار خود ریاست ہو تو پھر مزارہ اپنے حق کے لیے کس کا در کھٹکھٹائے. سبا اعتزاز, بی بی سی نیوز, اکاڑا.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ ہے, اور وہاں پر پاپا کو گندم کی بوری کی طرح پھینکنا عنوان سے یہ رپورٹ لگی ہے, آپ چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں. کشمیری رہنما جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے بانی امان اللہ خان آج 82 سال کی عمر میں راولپنڈی کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے. امان اللہ خان گلگت میں پیدا ہوئے تھے, انہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عسکری سرگرمیوں کا سرخیل بھی قرار دیا جاتا ہے. ان کی سیاسی زندگی پر نظر ڈالی ہے اورنگزیب جرال نے.
سن 1988 میں امان اللہ خان کو اس وقت دنیا بھر میں شہرت ملی جب ان کی تنظیم نے سری نگر میں 4 بم دھماکے کر کے بھارتی فوج کے خلاف مسلح تحریک کا آغاز کیا. انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کا آغاز 1963 میں کشمیر انڈیپینڈنس کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ایک سرگرم کارکن کی حیثیت سے کیا. سن 1965 میں امان اللہ خان نے کشمیر کی آزادی کے لیے محاذ رائے شماری بنانے میں اہم کردار ادا کیا. انہوں نے سن 1976 میں محاذ رائے شماری کو تبدیل کر کے نئی تنظیم جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کی بنیاد رکھی. امان اللہ خان جدوجہد آزادی کے اس سفر میں پاکستان اور برطانیہ میں 12 مرتبہ گرفتار کر کے جیل میں قید رکھا گیا. امان اللہ خان نے 4 مرتبہ کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول عبور کرنے کی کال دی. 11 فروری 1992 کو چکوٹی کی جانب سے سیز فائر عبور کرنے کی کوشش کی گئی جس میں ہزاروں کشمیری نوجوان شریک تھے. اس کوشش کے دوران پاکستانی فوج کی فائرنگ سے 6 کشمیری نوجوان ہلاک ہو گئے تھے. امان اللہ خان نے مسلح تحریک کا آغاز تو کیا, مگر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جب انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے سیاسی اور سفارتی کوششوں کو فوقیت دی.
یہ تھے اورنگزیب جڑال جو امان اللہ خان کی زندگی پر نظر ڈال رہے تھے. امان اللہ خان کی سیاسی اور تحریک سے متعلق زندگی پر روشنی ڈالنے کے لیے میں نے ان کے ساتھ تحریک میں وقت گزارنے والے شانہ بشانہ رہنے والے کشمیری رہنما سیکرٹری فارن افیئرز کشمیر موومنٹ سردار آفتاب خان سے بات کی. پہلے جاننا چاہا کہ امان اللہ خان کی سیاسی زندگی کے اہم موڑ کون سے تھے.
اگر ہم دیکھیں کہ ان کی زندگی کے ابتدائی ایام جب وہ بھارتی زیر انتظام کشمیر سے پاکستان میں آئے اور ان کی ابتدائی زندگی جو بھارتی زیر انتظام کشمیر میں گزری, پھر وہ وہاں سے کراچی میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی اس ریاست کی وحدت اور یکجہتی کے لیے آزاد اور خود مختار ریاست جموں کشمیر کے نظریے کی بنیاد اور اس کی آبیاری میں ایک اہم کردار ادا کیا کشمیر کی عظیم حریت پسند مقبول بٹ کے ساتھی کی حیثیت سے. یہ وہ ابتدائی دور ہے جو 50 اور 60 کی دہائی میں ہم دیکھتے ہیں جب ریاست کے اندر لوگوں میں آزادی اور ریاست کی یکجہتی کا تصور اور خیال ماند پڑتا جا رہا تھا, تو انہوں نے اس ریاست کے لوگوں کو ایک نئی امنگ اور ترنگ دی. پھر 1970 کی دہائی میں جب گنگا تیارا اغوا ہوا اور پھر کشمیر کے اندر آزادی پسندوں پر ایک نئے انداز سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, مقبول بٹ شہید اور ان کے ساتھیوں کو پاکستان میں گرفتار کر دیا گیا, تو اس کے بعد پھر امان اللہ خان صاحب برطانیہ میں آ گئے اور یہاں 1976 میں انہوں نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا قیام عمل میں لایا جو ریاست کے اندر آزادی کی جدوجہد کو ریاست کے تمام خطوں میں, پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر اور لداخ میں, اور پھر جو بیرون ممالک جو کشمیری ڈایاسپرا ہے اس ساری کو یکجا کرنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی کے تحت ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا. اور پھر اسی کے تحت جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1984 میں جب مقبول بٹ شہید کو تہاڑ جیل دلی میں پھانسی دے دی گئی, تو اس 80 کی دہائی میں امان اللہ خان نے ایک اہم کردار ادا کیا.
اچھا, تو امان اللہ خان نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی طرف مارچ کیا تھا. سردار آفتاب خان صاحب, یہ کیا واقعہ تھا, کچھ روشنی ڈالیے گا.
1990 میں جب ریاست جموں کشمیر کی قومی آزادی کی جدوجہد کو مذہبی اور فرقہ وارانہ رنگ میں رنگنے کی کوشش کی گئی اور بہت سے بیرونی عناصر ریاست کی اس قومی آزادی کی جدوجہد میں داخل ہو گئے, تو دنیا کو اور قوم کو اس فرق کی کلیرٹی سے اس کا فرق کا اظہار کرنے کے لیے امان اللہ خان نے ایک یونیک پولیٹیکل سٹیپ اٹھایا جو اس سے پہلے ریاست کی ایک طلبہ تنظیم نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی اٹھا چکی تھی 90 میں, لیکن امان اللہ خان نے اس کو اس خوبصورتی سے اس فرق کو واضح کیا کہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی جو تحریک ہے وہ کوئی دہشت گردی کی تحریک نہیں, وہ ریاست کے جو لوگ ہیں وہ ایک حصے سے دوسرے حصے سے, یعنی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لوگ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک قوم کی حیثیت سے جینا چاہتے ہیں, اور وہ بغیر کسی عام کے بغیر کسی جو مسلح ہو کر نہیں بلکہ سویلین انداز میں اپنی ریاست کے ایک حصے کے لوگ دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں. اور یہ وہ پیغام تھا کہ ریاست کے اندر جو ریاست کی قومی آزادی کی جدوجہد ہے اس کو چلانے والے کیا چاہتے ہیں, اور جو باہر سے افغانستان سے یا اور طرح کے جو جنگجو قسم کے لوگ جو کشمیر کی اس یونیک جدوجہد کو ہائی جیک کرنا چاہتے تھے اسے ڈسٹنس کرنے کے لیے انہوں نے یہ پولیٹیکل سٹیپ اٹھایا. میری نظر
برطانیہ میں مقیم یہ تھے سیکرٹری فارن افیئرز کشمیر موومنٹ مسٹر سردار آفتاب خان. امان اللہ خان اور مسئلہ کشمیر سے ان کے تعلق جدوجہد کے بارے میں میں نے یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار شوکت کشمیری سے بات کی. پوچھا کہ امان اللہ خان خود کو ایک قوم پرست کشمیری اور سیکولر رہنما کہتے تھے مانتے تھے, لیکن کیا ان کی تحریک جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جے کے ایل ایف ناکام ہو گئی تھی جس کی وجہ سے کشمیر میری تحریک مذہبی لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی؟
نہیں، بنیادی طور پر تو کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کی تحریک جو ہے، جو اپنے کردار کے اندر سیکولر ہے، وہ ناکام نہیں ہوئی، بلکہ پاکستان کے مختلف اداروں نے اور سیاسی جو دائیں بازوں کی پولیٹیکل مذہبی پارٹیاں تھیں، انہوں نے اس مومنٹ کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی، اور وہ حزب المجاہدین، لشکر طیبہ اور بہت ساری دوسری مذہبی پارٹیاں آ گئے، جنہوں نے مطلب بجائے اس کے کہ وہ کشمیریوں کی آزادی کی تحریک میں کوئی معاملہ طے کرتے، انہوں نے پھر ان فائٹنگ شروع کی، اس میں جے کے ایل ایف کے بہت سارے جو لوگ تھے وہ بھی مارے گئے، جو سیکولر کشمیری ہیں، چاہے وہ نیشنل کانفرنس کے تھے یا دیگر پارٹیوں کے، تو ان پارٹیوں نے جو ہے وہ پنڈتوں کو مارا، تو اس کی وجہ سے جو کشمیر کی سوسائٹی تھی جو برسہ برسے سیکولر تھی، ہندو مسلم سب لوگ جو ہے وہ پیار محبت سے رہتے تھے، تو ان مذہبی گروہوں نے بنیادی طور پر ہماری اس پوری موومنٹ کو کمیونلائز کیا، اور جو رائٹس کی موومنٹ تھی اس میں بھی گائے گائے یہ حصہ ڈالتے رہے، لیکن بنیادی طور پر امان اللہ خان صاحب جو ہے، جو گلگت کے شہر، گلگت کے ایک گہوں استور پہ میں پیدا ہوئے، اور اپنے ایتھنیسٹی کے اعتبار سے وہ گلگتی تھے، لیکن کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے وہ حامی تھے، اور ان کا حاوی نقطۂ نظر جو ہے وہ سری نگر میں زیادہ سائز کیا انہوں نے، لیکن جے کے ایل ایف پورے ریاست جموں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کی حامی رہی ہے، اور امان صاحب نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے، اور بڑے سخت محنتی انسان تھے، دن رات کام کرنے والے، ان کے نظریات سے، ان کی اسٹریٹجی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، کہیں کہیں امان صاحب نے خود بھی اصل میں غلطیاں کی ہیں کہ انہوں نے دائیں بازوں اور مذہبی پارٹیوں کے ساتھ یہاں پاکستان میں جو الائنسز کریٹ کیے، تو اس سے بھی ایک غلط میسج کیا، جس سے کہ کشمیر لبریشن فرنٹ کا جو سیکولر کریکٹر ہے وہ متاثر ہوا۔
تو یہاں پھر مجھے اجازت دیجئے شوکت صاحب کہ میں آپ سے یہ سوال کروں کہ سن 1980 کے عشرے تک کشمیر کی علیحدگی یا آزادی کی تحریک قوم پرستانہ اور سیکولر تھی، جب یہ مذہبی ہاتھوں میں گئی تو کیا کشمیر کی تحریک کو فائدہ ہوا؟
نہیں، اس سے تو کشمیر کی تحریک کو فائدے کے بجائے نقصان ہوا، ہمارا جو صدیوں پرانا اتحاد تھا سوسائٹی کی، اس کی جو کریکٹرسٹک تھی وہ متاثر ہوئی، اور 300,000 جو پنڈت ہندو جو سری نگر ویلی میں رہتے تھے وہ وہاں سے ہجرت میں مجبور ہوئے، تو اس وجہ سے تو کشمیریوں کا اتحاد جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوا ہے، اور کشمیر کی جو آزادی کا سوال ہے وہ کافی کنفیوز ہو کے رہ گیا ہے، اور آج جب کوئی کشمیر کی آزادی کی بات کرتا ہے تو ہمارے دوسرے جو مذاہب کے ماننے والے، جیسے جموں ہے تو وہ ہندو میجورٹی ہے، لداخ ہے تو وہ بدھسٹ میجورٹی ہے، تو وہ آزادی کے اس کنسپٹ کو بنیادی طور پر اب اس طرح نہیں لے رہے تھے جس طرح بین الاقوامی برادری یا کشمیر کی 1980 سے پہلے، جب شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ جو ہے وہ کشمیر کی آزادی، خود مختاری اور کشمیریوں کے بنیادی حقوق کی اور جمہوریت کی بات کرتے تھے، تو اس وقت وہ بڑا واضح واشگاب میسج تھا، لیکن 1988 کے بعد اس تحریک کا جو حوی رجحان ہے وہ کمیونل ہو گیا بجائے قومی آزادی کی تحریک کی۔
سوئٹزرلینڈ سے یہ تھے یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار شوکت کشمیری۔ پاکستان کا رخ کرتے ہیں، وہاں صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ضلع کیچ کے دو مختلف علاقوں میں آپریشن کے دوران 5 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے، جن میں 7ویں جماعت کا ایک طالب علم بھی شامل ہے۔ سرکاری حکام نے طالب علم سمیت لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے الزامات کو مسترد کیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بی این ایم کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق اسکول کے طالب علم کو ضلع کیچ کے علاقے شاپوک سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے اس علاقے میں آپریشن کیا۔ اس آپریشن کے دوران لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے علاوہ 7ویں جماعت کے طالب علم معیز ولد مومن کو لاپتہ کیا گیا۔ بی این ایم کے بیان کے مطابق سیکورٹی فورسز اب بچوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں۔ تاہم حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ نے اسکول کے کسی بچے کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے الزام کو سختی سے مسترد کیا ہے۔
ہماری بنیادی گزارش یہ ہے کہ 7ویں کے طالب علم کو پاکستان کی ریاست حکومت بلوچستان
اس کو اس سے کیا خطرہ ہوگا؟ کامن سینس بھی اگر اپلائی کی جائے, یہ بچے ہمارے اپنے بچے, اور اپنے بچوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنا یہ نہ ہمارا وتیرہ ہے.
بی این ایم کے بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے بالکتر کے علاقے میں بھی سرچ آپریشن کیا.
کوئٹہ سے یہ تفصیل محمد کاظم نے بھیجی تھی. یوکرین کے صدر نے چرنوبل پاور پلانٹ کے مقام پر دنیا کے بدترین جوہری حادثے کو 30 سال گزر جانے کی یاد میں منعقد ایک تقریب میں شرکت کی. حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی اعداد و شمار آج تک متنازع ہیں, لیکن اقوام متحدہ کے تحت بننے والے چرنوبل فورم کی سن 2005 میں جاری کردہ رپورٹ میں یہ تعداد 50 بتائی گئی. آج کی تقریبات کی تفصیل سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے میں جو عبداللہ فاروقی نے تیار کی ہے. خلاصہ صوتی جھلک سے شروع ہوتا ہے.
آج اس سائرن کی آواز ٹھیک اس وقت فضا میں گونجی جس وقت آج سے 30 سال قبل چرنوبل کے جوہری پلانٹ میں پہلا دھماکہ ہوا تھا. چرنوبل صرف ایک جوہری پلانٹ نہیں تھا بلکہ ایک پوری برادری تھی, اور پریپیاٹ ایک جدید شہر تھا جو اس پلانٹ کے ساتھ ہی بنایا گیا تھا تاکہ کارکن اپنے خاندان کے ساتھ وہاں رہ سکیں. وہاں تباہی سے قبل 60,000 افراد رہتے تھے, لیکن اب اگر دیکھا جائے تو یہ کنکریٹ کا قبرستان یا پھر بھوتوں کا شہر لگتا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح پوری آبادی یہ علاقہ چھوڑ گئی اور پھر کبھی واپس نہ لوٹی. گن سلوٹ اس وقت دیا گیا جب صدر پیٹرو پوروشینکو نے چرنوبل پر یادگاری چادر چڑھائی. وہ ایک منٹ خاموش رہے اور گن سلوٹ ختم ہونے پر بولے, یوکرین کے لیے چرنوبل کا سانحہ نازیوں کے قبضے اور روسی جارحیت کے درمیانی عرصے میں پیش آیا. یہ ہمارے لیے دوسری جنگ عظیم اور ماسکو کی جانب سے یوکرین پر مسلط کی جانے والی جنگوں کے درمیان سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے. اس وقت اس حادثے میں مرنے والوں کے عزیز و اقارب نے آج ان کی یاد میں مختلف چرچوں میں موم بتیاں روشن کی. وسیلی مارکن چرنوبل میں کام کرتے تھے.
یہ سانحہ ہماری زندگی کے خاتمے تک ساتھ رہے گا, میں اسے کسی حال میں نہیں بھول سکوں گا, اور کوئی بھی جو وہاں پہلے دن سے تھا بھول سکے گا. میں وہاں روز اول سے تباہی کے دن تک تھا.
لیودمیلا کامکینا بھی چرنوبل میں کام کرتی تھی.
ہم نہیں سمجھتے کہ یہ حادثہ ہماری زندگی کو جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد کی صورتحال کی طرح بانٹ دے گا. یہ ہمارے لیے ایک خاموش جوہری جنگ تھی, ان کے لیے جو پریپیاٹ میں رہتے تھے اور اسٹیشن میں کام کرتے تھے.
لیودیا کیرنسووا چرنوبل کے قریب بسائے گئے جدید شہر پریپیاٹ میں رہتی تھی.
وہ ہمارا گھر تھا, اور ہم نے سوچا تھا کہ ہم پریپیاٹ واپس جائیں گے اور وہاں پہلے کی طرح رہیں گے. ہم جوان تھے اور پریپیاٹ ایک دلکش شہر تھا.
چرنوبل میں تباہی کی وجہ سے اس کی چھت اڑ گئی تھی, اور یوکرین کے سرحدی علاقے کی فضا میں تابکار مادے کے بادل چھا گئے تھے, جس سے پڑوسی ملک بیلاروس اور شمالی یورپ کے ممالک متاثر ہوئے تھے. اس حادثے کے فوراً بعد پلانٹ کے 31 کارکن مارے گئے تھے, اور اس کے علاوہ ہزاروں افراد آنے والے مہینوں اور سالوں کے دوران تابکاری سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا شکار ہوئے تھے. ہو سکتا ہے کہ اگلے سال چرنوبل کی باقیات نہ رہیں, کیونکہ پیر کے روز دنیا بھر سے 8,70,00,000 پاؤنڈز کے احتیاط کے وعدے کیے گئے ہیں تاکہ چرنوبل کے مقام پر زیر زمین جوہری فضلے کو ٹھکانے لگانے کی سہولت بنائی جا سکے.
چرنوبل حادثہ 30 سال پہلے پیش آیا تھا. بھارتی ریاست اتر پردیش کے علاقے بندیل کھنڈ میں خشک سالی کے مسئلے پر آپ خصوصی سیریز سوکھا بھارت سن رہے ہیں. کل آپ نے اس کی پہلی قسط سنی تھی. پانی کا مسئلہ یوں تو پورے بندیل کھنڈ میں ہے, لیکن اس میں بعض مقامات پر یہ بحران کچھ زیادہ ہی سنگین ہے. یہاں صبح سے لوگ پانی کی تلاش میں دور دور تک نکل جاتے ہیں, اور سائیکل پر, سر پر یا پھر بیل گاڑی میں پانی لاد کے لاتے ہیں. سنیے سمیر آتمج مشرا سے سوکھا بھارت کی دوسری قسط.
دن کے 12 بج گئے ہیں, کڑی دھوپ ہے یہاں پہ اس سمے. جو یہ جھانسی ضلع میں بوڑا گاؤں ہے, اور یہاں پہ ایک بابا جی مجھے دکھ رہے ہیں جو جن کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بالٹی ہے, ڈبا ہے, اور سامان اپنا لیے ہوئے. کہاں سے آ رہے ہیں بابا جی آپ؟
ہم آرا صاحب کو گاپے سے آ رہے ہیں, گنج کے کنارے ہیں جی.
अच्छा तो हाँ। क्या करने गए थे वहाँ?
नहाने गए थे साहब, यहाँ पानी का कोई साधन नहीं है तो वहीं से नहा के।
झांसी जिले का बोड़ा गांव पूरे बुंदेलखंड में शायद सबसे ज्यादा पानी की मुश्किल से दो चार है। वैसे ये तो एक झलक भर है, ये हालात पूरे बुंदेलखंड में जगह जगह दिख जाएंगे। कोई साइकिल पर 8-10 डिब्बे टांगे हुए हैं तो कुछ खवातीन सिर पर 3-4 घड़े रखे हुए हैं, या फिर कुछ लोग बैलगाड़ी पर भी बड़े बड़े ड्रम लादे हुए दिख जाएंगे।
साइकिलों से जाते हैं, डिब्बों से भर के लाते हैं, जैसे ये टंगा है। सारे गांव का लोग जाता है वहां पे इकट्ठा।
सारी औरतें दो बजे रास्ते भरती हैं, वो गांव में कहीं भी पानी है नहीं, गांव के बाहर पानी है, वो सभी लोग वहीं जाते हैं। कम से कम 5-5 घंटे पानी आता है, 4 डिब्बा नंबर लग के पानी मिलता है यहाँ पे।
बोड़ा गांव के अंदर ही ये एक हैंडपंप है जिससे पानी निकालने के लिए कुछ औरतें हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। तो एक बार धार टूटने के बाद फिर ये कितनी देर बाद पानी आता है?
अब जो नहीं हमने चलाओ से इतनी धार में आओ पानी।
ये इतने घड़े कितनी देर में भरेंगे आपके?
दिन
भर पानी भरती तो और काम कौन करता?
तो अब रख गए बासन, फिर चले गए, फिर भरन लगे अपने जब आ गए नंबर। यही है बस, इतनी इलाका में
जानवरों के लिए भी इसी पानी से?
जानवर के लिए तो नदी को आ जाते हैं, मगर पीने के लिए तो यही है, और खर्चा के लिए यही है पानी।
और नहाने धोने का
सब यही में ले जाते हैं, नहावे भी नदी जाते हैं, पीने भर के लिए ले जाए तो खर्चा के लिए बर्तन तो धोवे।
हैंडपंप के किनारे अपनी बारी का इंतजार कर रही कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं। तजस्सुस हुआ कि जब इतना वक्त पानी लेने में खर्च करते हैं तो पढ़ते कब होंगे?
सुबह शाम भी जाते हैं, अगर जो नहीं हुआ पानी दोपहर में भी जाना पड़ता है।
तो पढ़ाई कब होती है?
पढ़ाई के समय पढ़ाई करते हैं, रात को क्या करें, काम भी तो करना पड़ता है। पानी भर गया समझो कि सब कुछ हो गया।
सबसे ज्यादा पानी की समस्या है, पढ़ने के समय में हम लोग पानी ढोने जाते हैं, 2 किलोमीटर दूर से हम पानी साइकिल में लाते हैं। बहने हमारी माताएं बहने हैं तो खोपड़ी में पानी लाते हैं सिर पर रख करके।
ये बताइए जब यहाँ स्कूल कितने हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं कहाँ जाते हैं?
सब 3 है स्कूल, वहाँ तीनों स्कूलों में पढ़ाई होती है, पानी एक भी स्कूल में नहीं है।
कैसे पढ़ते इतनी देर, 5-6 घंटे बच्चे कैसे?
5-6 घंटे साहब हम लोग साहब वहाँ से पानी भरवा देते हैं, प्रधान वगैरह तो टैंकर से पानी टंकियों में भर लेते हैं तो बच्चों को दे पाते हैं मुश्किल में।
ये जो बच्चे साइकिल से पानी भरने जा रहे हैं ये फिर स्कूल कब जाते हैं?
वो स्कूल जा ही नहीं पाते हैं, स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, उनका टाइम ही मतलब टाइम जो है खत्म हो जाता है उनका।
हाँ तो सर ये है कि जो बच्चे हैं इनके माँ बाप में सब जगह दिल्ली, यहाँ पे कोई है नहीं, अब वो बेचारे पूरे दिन भरते हैं पानी, मतलब स्कूल जाना भी उनका बंद हो गया पानी की वजह से।
स्कूलों में क्या हालत है पानी की? स्कूल में जो
किसी भी स्कूल में पानी नहीं है और बच्चे अपने घर से एक लेके आते हैं बोतल।
प्रधान जी यहाँ स्कूल है कोई जहाँ मिड डे मील बनता है?
हाँ हाँ बनता है।
तो जो मिड डे मील किस पानी से बनता है? बच्चे खाने के बाद पानी कहाँ से पाते हैं?
वहाँ से जो हमारी रसोईया है वो बाहर खिलाती है, वो बच्चों को पानी पिलाते हैं स्कूल में, मिड डे मील भी बनता है।
बोड़ा गांव के मुखिया बाबूलाल कुशवाहा बताते हैं कि 7,000 की आबादी वाले इस गाँव में 5 तालाब है लेकिन सब सूखे पड़े हैं।
हमारे गाँव में 5 तालाब है, 5 तालाब सूखे पड़े, हेड पंप है लगभग 25 एक हैं, तो जा में से 2 चल रहे गांव में और 2 हमने अभी नए लगवाए, वे भी चल रही है और बाकी सब सूखे पड़े हैं।
मीडिया में बुंदेलखंड में पानी की कमी की खबरें आम हैं, जाहिर है हुक्काम के कान तक भी ये बात पहुंच रही है। सूखे से निपटने के लिए राहत पैकेज तो जारी किए गए और लोगों तक पहुंचाने का दावा भी किया गया, लेकिन लगता है इस मसले को खास तवज्जो नहीं मिली। इलाके के सहाफी और समाजी कारकुन आशीष सागर बताते हैं।
एक बुंदेलखंडी बोलता है कि गगरी न फूटे चाहे खसम मर जाए, मतलब पति मर जाए और पानी न मरे। तो जब ये चीज हो जाए बुंदेलखंड में तो समझना चाहिए कि पानी की कितनी जरूरत है। केन सूख चुकी है, मंदाकिनी सूख चुकी है, खेतों में वीरानी है और इस सब के गुनाहगार सिर्फ और सिर्फ हम हैं, सरकार नहीं है।
बुंदेलखंड खासकर बांदा चित्रकूट इलाके के मसाइल जग जाहिर है। इस इलाके में 70 की दहाई में उस वक्त की एशिया की सबसे बड़ी वाटर स्कीम पाठा पेयजल परियोजना नाम से शुरू की गई थी, जिसमें पाइपलाइन के जरिए मानिकपुर तक पीने के पानी की जरूरत को पूरा किया जाना तय किया गया था। शुरुआत में तो इस स्कीम का फायदा मिला, लेकिन लोग बताते हैं कि बाद में ये बदइंतजामी का शिकार हो गई। समीरात मिश्र, BBC बुंदेलखंड।
बुंदेलखंड सूखा भारत की दूसरी किस्त आपने सुनी, कल तीसरी किस्त होगी। और यहाँ सैरबीन अख्ताम को पहुंचा। सैरबीन के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर अंबर खैरी, स्टूडियो मैनेजर इस्लामाबाद से आमिर सिद्दीक और लंदन से रॉबिन वॉरन। तो मैं अपनी पूरी टीम समेत इजाजत चाहूंगा। सैरबीन सुनने का शुक्रिया। آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر آتا ہے نا. آج خبروں کی ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی.
پاکستان نے کراچی اور بلوچستان میں انڈین خفیہ ایجنسی رو کی مبینہ مداخلت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارت سے کہا ہے کہ اس طرح کی تقریبی سرگرمیاں تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں کو متاثر کرتی ہیں. ادھر بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق انڈیا نے مطالبہ کیا ہے کہ بحریہ کے سابق افسر کلبھوشن یادو سے سفارتکاروں کو ملنے کی اجازت دی جائے جنہیں اغوا کر کے پاکستان لے جایا گیا. یوکرین میں چرنوبل میں ہونے والے جوہری حادثے کی 30ویں برسی کے موقع پر تقریبات جاری ہیں. اس سانحے میں تابکاری مادہ فضا میں بکھر کر یوکرین کی سرحد کے پار روس، بیلاروس اور شمالی یورپ کے بڑے حصوں تک پہنچا تھا. امریکہ کی 5 ریاستوں میں پرائمری انتخابات ہو رہے ہیں. ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ پارٹی کی ہلری کلنٹن صدارتی امیدوار بننے کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.